islamiafkar.com کی پیش کش.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوته الى يوم الدین. اما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. معزز حاضرين، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے خریدے کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، میں سوچ رہا تھا آپ سے کس موضوع پر خطاب کروں. ہمارے خطیب صاحب نے اس مرحلے کو آسان فرما دیا. انہوں نے اپنے خطاب کے اندر جس آیت کریمہ سے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اپنے خطبے سے جس آیت کریمہ سے آغاز کیا، اس آیت کریمہ کا محوری موضوع تقوی الہی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. اللہ کے لیے آسمان اور زمین کی ملکیت ہے، اور ہم نے وصیت کی پہلوں کو بھی اور تمہیں بھی ہم وصیت کر رہے ہیں، تاکید کر رہے ہیں کہ اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تم ناشکری کرو گے، نہیں مانو گے، تو آسمان و زمین کی ساری ملکیت اللہ کی ہے، اور وہ غنی ہے، بے نیاز ہے. نہ تمہاری نماز کی اسے ضرورت ہے، نہ تمہاری طاعت کی اسے ضرورت ہے، نہ تمہاری نافرمانیاں اور معذوریاں، سرکشی، تمرد اور سرکشیوں سے وہ گھبراتا ہے، خائف ہے، نہ وہ تمہارے جتھے سے ذرا بھی اس کا لحاظ ہے. وہ غنی ہے اور ستور صفات. حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی تو اس کی دو مقصدی آنکھیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. جس طرح ہم ان ظاہری آنکھوں سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم پر وہ چیز واضح ہو جاتی ہے، یہ باغ ہے، یہ مکان ہے، یہ فلاں شخص ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاش اور معاد کی دو آنکھیں عطا فرمائی. اگر اللہ کا لحاظ ہے، تقویٰ ہے، تو معاش کی آنکھیں صحیح دیکھتے ہیں، اور اللہ کا لحاظ اور تقوی شامل ہے تو معاد کی آنکھیں بھی کھلتی ہیں اور حقیقت شناس بن جاتی ہیں. اور اگر تقوی الہی نہیں ہے، اللہ کا لحاظ نہیں ہے، تو معاش کی آنکھیں سے حکاریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں. جس طرح ہماری آنکھ جو روشن ہے، لیکن اس کو دیکھنے کے لیے ظاہری روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستاروں کو بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مالک نے ہمیں یہ فن عطا فرمایا کہ اگر تاریکی چھا جائے تو تاریکی کے اظہارے کے لیے ہم لالٹین کا استعمال کریں، دیا جلائیں، شمع روشن کریں، بلب اور راڑ جلائیں، اور طرح طرح کی روشنی کے آلات اور چیزیں استعمال کریں جو ہم کر رہے ہیں. یہ ساری اس دائرے میں کہ ہماری آنکھ دیکھ سکے. تو ان چیزوں کو ہم اپناتے ہیں اور اس کے ذریعے ہماری آنکھ کام کرتی ہے. تو یہ ظاہری آنکھوں کے لیے ظاہری روشنی کی ضرورت ہے. اگر یہ نہ رہے تو ہماری آنکھیں کام نہیں کر سکتی. اگر ابھی یہ روشنی چلی جائے تو ہم اس حال کے اندر، اس حال میں نہیں رہ سکتے، کوئی اور حال ہم پہ جاری ہوگا، ہم کسی کو دیکھ نہیں سکیں گے، ہم اپنی چیزوں کو تلاش نہیں کر پائیں گے. اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، ایک معاش کی آنکھ ہے، ایک معاد کی آنکھ ہے. اگر یہ دونوں آنکھیں روشن، صحیح ہیں، سلامتی کے ساتھ ان کا عمل جاری ہے، تو زندگی اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اس کا اجر بڑا زبردست ہے، اور جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ کے کے لیے لکھا جاتا ہے. اسی سیاق میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ التیس من جعل نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله. عقل مند وہ شخص ہے جو اپنا محاسبہ کرے, اس کی آنکھ کھلی ہے یا بند, اس کی آنکھ حقیقت شناس ہے یا حقیقت سے دور مہجور ہے, اس کی آنکھ حق شناس ہے یا باطل کی طرف لپک رہی ہے. لہذا اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے تو وہ عاقل ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں, اور جو ایسا نہیں کرتا ہے وہ درماندہ ہے, فسودہ کار ہے, وہ فتور میں پڑا ہوا ہے, وہ عاجز ہے, وہ کسی لائق نہیں ناکارا ہے جس نے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, اس کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے. آرائیت الذی, اس شخص کو دیکھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں آرائیت من اتخذ الہہ ہوا وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. آپ نے غور کیا, دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا, اللہ نے اس کو اس عمل کی بنیاد پر کہ اس نے معبود اپنی چاہت کو اپنی منچاہی کو اپنی دل چاہی کو اپنی جی چاہی کو اس نے معبود اور مبتلا بنا رکھا ہے, مطبوع بنا رکھا ہے, تو اللہ رب العزت نے اس کے دل پر موقع لگا دیا, اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, اس کی زبان سے حق بات کو دور کر دیا, اس کے اعمال جوائر کو جو ہے کند کر دیا ہے, لہذا وہ حق کی طرف جا نہیں سکتا ہے. وَعَضَلَّ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ, علم کے ساتھ سب کچھ اسے معلوم ہے لیکن وہ دوسری طرف جا رہا, حق شناس نہیں ہے, باطل کی طرف بھاگا چل رہا ہے. برسد نے دوسری جگہ فرمایا آرائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلہ ان تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم اللہ کالا معانی بلہم اضل سبیلا. آپ نے غور کیا, دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے, آپ اسے سمجھتے ہیں بہت عاقل و دانا ہے, اگر وہ چوپائے سے بھی گرا ہوا ہے وہ حق شناس نہیں ہے, وہ بہت بڑی تاریخی, آپ اس کے وکیل نہیں ہو سکتے, آپ اس کے کارساز نہیں ہو سکتے, آپ اس کو حق پر نہیں لا سکتے, اس نے اپنے آپ کو بگاڑ رکھا ہے. تو یہ معاش اور معاش کی آنکھیں بڑی آنکھیں, معاش کی آنکھ کھلتی ہے تقوا کے ذریعے, اور تقوا کیا چیز ہے, تقوا اصل میں اینٹی وائرس ہے. جس طرح وائرس ہمارے کمپیوٹر پہ آ جاتا ہے تو کمپیوٹر کے فنکشن کو خراب کر دیتا ہے, کمپیوٹر ہمارا جو ہے بیکار ہو جاتا ہے, سرور اس کا ڈاؤن ہو جاتا ہے, اس کے ساتھ سارے کے سارے آپشن بیکار ہو جاتے ہیں. وائرس اگر ہمارے موبائل میں آ جاتا ہے تو موبائل کے سارے فنکشن بیکار ہو جاتے ہیں, حالانکہ اس وائرس کو ہم دیکھتے نہیں, اس کی کوئی تصویر کشی ہم نہیں کر سکتے, وہ کہاں سے آتا ہے, کدھر سے آتا ہے, کس طرف سے داخل ہو جاتا ہے ہمیں پتا نہیں چلتا ہے, لیکن آتا ہے. اس حقیقت کو سب تسلیم کرتے ہیں, کمپنیاں تسلیم کرتی ہیں, اور اسی بنیاد پر اس وائرس کو مارنے کے لیے ایک اینٹی وائرس بنایا گیا, تاکہ جب وہ آئے تو اینٹی وائرس چھوڑ کر کے اس کے آپشن کو اس کے فنکشن کو پھر صحیح سالم صحیح صورت میں لایا جا سکے. تو وہ خود بنانے والی کمپنیاں اینٹی وائرس کی تشکیل کس طرح سے کی جا سکتی ہے, اس کی شکل و شباہت کو کس طرح نمایاں کیا جا سکتا ہے, اگر اسے پوچھا جائے تو وہ بھی نہیں بتا سکتا. لیکن اس کے ذریعے ایک حقیقت ہمارے سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے کہ ابلیسی وائرس اسی طرح ہمارے دل پر, دماغ پر, فکر پر, تصور پہ, تخیل پہ, شعور پہ, وجدان پہ آگے اور داری اور جاری اور ساری ہو جاتا ہے, اور ہمیں پتا نہیں چلتا. ہمارے ایمانی وائرس, ہمارے ایمانی فکشن کو, ہماری روحانی فکشن کو, ہمارے علمی فکشن کو, ہمارے فکری فکشن کو, ہمارے شعور و وجدان کی صحیح صورتحال کو تباہ کر کے یہ چیزیں رکھ دیتی ہیں. جو ابلیسی وائرس آتا ہے اس کے سارے فکشن کو تباہ و برباد, اس وائرس کو مارنے کے لیے, اس وائرس کو ختم کرنے کے لیے, اس وائرس کو نکالنے کے لیے, اس وائرس کو سوکھ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اینٹی وائرس تقوا کی شکل میں عطا فرمایا. تقوا جہاں آیا, اللہ کا لحاظ جہاں ہوا, اللہ کا بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوا, ابلی وائرس ابلیسی وائرس سوکھ ہو کر آ جاتا ہے, ایمان مرقع ہو جاتا ہے, فکر مزین ہو جاتی ہے, عمل اس کا مؤثر ہو جاتا ہے, وجدان اس کا صاف و ستھرا بن جاتا ہے, شعور میں غلطی پیدا ہو جاتی ہے, اور منزل اس کے سامنے دکھائی دینے لگتی ہے. جا
جب یہ ابلیس عبادت کا سہارا ہوتا ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہم وصیت کرتے ہیں, ہم نے وصیت کی, ہم تاکید کرتے ہیں. اور یہ صرف تمہیں سے نہیں, یا تم اور تم سے پہلے جو لوگ تھے ان سے بھی, جو اہل کتاب تھے ان سے بھی میں نے یہ بات کہی اور تم سے بھی یہ بات کہتے ہیں. ان اتقوا اللہ اللہ کا لحاظ کرو, اللہ سے ڈرو, اللہ کا لحاظ کرو. لہذا اپنے دل کو صاف رکھو, اپنے دماغ کو صاف رکھو, اپنے فکر کو صاف رکھو, اپنی نظر کو صاف رکھو, اپنے شور کو صاف رکھو, اپنے وجدان کو صاف رکھو, تاکہ روحانی جبلت اپنی فطرت کے ساتھ کام کر سکے. اور نہ اگر یہ چیز اس کے اندر کہیں انحراء پیدا ہو جائے, انجاب پیدا ہو جائے, کجی پیدا ہو جائے, تو پھر تمہارے لیے خیر کی بات نہیں. اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وائرس کی نشاندہی کرتے ہوئے اپنے سب سے زیادہ محبوب خادم جو دس سارا خدمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں رہ کر کے جنہوں نے کی ہے, اور جو ایسے اللہ کے رسول کے مزاج شناس تھے کہ دس سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نہیں کہا تم نے ایسا کیوں کیا. اس درجے مزاج شناس کے حضور اکرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے حضور نے کہا یا بنیا ان قدرت على ان تصبح وتمسي وليس لاحد في قلبك غش فافعل فان ذلك سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام. اللہ کے رسول نے فرمایا انس صبح اس حال میں شام اس حال میں کرو کہ کسی کے بارے میں تمہارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو, کوئی بغض نہ ہو, کوئی عداوت نہ ہو. تو ایسا ضرور کرنا ہے, ایسا ضرور کرنا ہے, اس لیے کہ یہی میرا طریقہ ہے. اور جو میرے طریقے کو اختیار کرے گا, جو میرے طریقے کو محبوب رکھے گا, وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا, میرے ساتھ جنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ لَا تَحَاسَدُوا لَا تَبَغَضُوا وَلَا تَغَاضَبُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَتَجَسَّسُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. دیکھو بدزنی سے بچو, بدگمانی سے بچو. سب سے بری بات, سب سے جھوٹی بات بدگمانیاں ہیں. کسی کے ٹوہ میں مت لگو, کسی کے برائی ڈھونڈنے میں مت لگو, قطع تعلقی مت کرو, حسد مت کرو. اس لیے کہ یہ چیز ایسی ہے جو تمہارے گویا کے فکری اور روحانی عمل کو سوکھ کر کے رکھ دیتی ہیں, ختم کر کے رکھ دیتی ہیں. آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہو, آپس میں بھائی بھائی بن کر. اگر آپ ہم بیمار ہوتے ہیں فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں, ذرا سی کھانسی جاتی ہے فکر دامنگیر ہو جاتی ہے, سر میں درد ہوتا ہے فوراً ہم متنوع ہو جاتے ہیں, پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے فوراً دوا کے لیے بھاگتے ہیں, بدن میں درد ہوتا ہے تو ہم فوراً کوئی ٹیبلٹ کوئی گولی لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ بیماری ہمارے اس جسمان کے عوارض کے دائرے میں آ کر کے ہمارے عمل کو, ہمارے فنکشن کو تباہ و برباد کر دے گی, صحت ہماری ٹوٹ جائے گی, خراب ہو جائے گی. لہذا ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, چیک اپ کراتے ہیں, پیسے دیتے ہیں, دوائیں استعمال کرتے ہیں. ڈاکٹر جو کہتا ہے اس کے کہنے کی وجہ سے اپنی مربوبات و معلومات و مانوس چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں, جس کو ہم روزہ میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ جسمانی عوارض کے خاتمے کے لیے ہم دوا استعمال کرتے ہیں, تو روحانی عوارض جو ان کو خاتمے کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے. ایمان بھی متاثر ہوتا ہے, ایمان کے لیے جو باطنی بیماریاں ہیں جیسے تکبر ہے, جیسے غیبت ہے, جیسے کسی پر بہتان لگانا ہے, اور اسی طرح اور بھی باطنی بیماریاں ہیں جو ہماری روحانی زندگی, ایمانی زندگی کو خراب کرتی ہیں. ان میں سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے. جیسے ان بیماریوں کی کیٹیگری اگر متعین کی جائے تو کہا جائے گا ایسا کینسر بہت خطرناک بیماری ہے, اس کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے, پتا ہی نہیں چلتا. اور آخر میں ظاہر ہوتا ہے جب ہاتھ پیر آدمی کے کھل جاتے ہیں, اب کیا کریں. تو سب سے خطرناک بیماری ہے جو معلوم نہیں ہوتی. لیکن ابھی سوچا ہم نے کہ یہ باطنی بیماریاں جو ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں, ہماری نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, اعتکاف کے ساتھ, عمرے کے ساتھ, حج کے ساتھ, نیکیوں کے ساتھ, خیرات کے ساتھ, حضرات کے ساتھ, ان میں سب سے زیادہ خطرناک بیماری کون سی ہے؟ ان میں سب سے زیادہ خطرناک بیماری حسد ہے، حسد. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا یاکم الحسد فإن حسد یاکم الحسنات کما یاکم النار والحطب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ دیکھو بچو حسد کرنے سے، بچو حسد کرنے سے. حسد نیکیوں کو کھا رہا، نیکیوں کو کھا رہا، جس طرح آگ ایندھن کو لکڑیوں کو کھا رہا، اس طرح ہماری نیکیاں سوکھ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. حضرات حسد وہ بیماری ہے جو میرے زمین پر سب سے پہلے ظاہر ہوئی اور بھائی کو بھائی کا قاتل اس نے بنایا ہے. آسمان پر سب سے پہلے ظاہر ہوئی تو اس نے ابلیس کو دشمن بنا دیا حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام. حسد کیا چیز ہے؟ حسد یہ کہ کسی کی فضیلت کو دیکھ کر کے، کسی کے عمل کو دیکھ کر کے، کسی کی نیکیوں کو دیکھ کر کے، کسی کی مالداری کو دیکھ کر کے، کسی کے بڑھنے اور آگے ترقی کو دیکھ کر کے اس کے اندر چبھن پیدا ہوتی ہے. یہ کیسے اس کو مل گیا، اس کو کیسے مل گیا؟ اگر یہ چیز پیدا ہو جائے کہ یہ چیز اس کو ملی ہے، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی دیے. وسأل اللہ من فضلہ، اللہ نے خود اس کا حکم دیا ہے کہ تم بھی مانگو. ہم نے اگر زید کو دیا ہے تو بدر کو دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اس سے بھی مانگو، اللہ سے مانگو. لیکن یہ تو اس کو کیوں مل گیا؟ اگر مل گیا ہے تو اس سے نکل جائے، ختم ہو جائے، یا چھوٹ کر کے ہمیں مل جائے. ہمیں نہ ملے تو کسی کو ملے نہ ملے اس کے پاس نہ رہے. یہ خطرناک پہلو ہے لباس. یہ چیز جب آتی ہے تو انفرادی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی ناکامیاں ہیں ناکامیاں. اور حسد کا تعلق صرف فرد سے نہیں ہوتا، حسد کا تعلق جماعت سے بھی ہوتا ہے، حسد کا تعلق ادارے سے بھی ہوتا ہے، حسد کا تعلق تنظیموں سے بھی ہوتا ہے، حسد کا تعلق فکر فن سے بھی ہوتا ہے، حسد کا تعلق آرٹ سے بھی ہوتا ہے، حسد کا تعلق مالدار کو سرمایہ داری سے بھی ہوتا ہے، حسد کا تعلق اس کی کوششوں اور اس کی تمام تر کارناموں سے بھی ہوتا ہے. لہذا حسد کا دائرہ بڑا وسیع ہے اور اس کے تعلق سے تباہی اور ہلاکتیں بڑی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، حسد سے کام نہ، حسد سے کام نہ. لہذا آج یہ بیماری ہمارے معاشرے میں، سماج میں بہت کام، بہت کام. جہاں دیکھیے وہاں چیز بھائی بھائی میں آؤ، پڑوسی پڑوسی میں آؤ. ایک خاندان کے رہنے والے، ایک شکل و شباہت رکھنے والے، ایک فکر سے کام کرنے والے، ان میں چیز آ جاتی ہے. کیسے آ جاتی ہے؟ شیطان اس کو لے آتا ہے. اس لیے کہ شیطان کی سب سے بڑی بیماری جس نے اس کو آگے دھارنا دیا ہے یہاں سے. لہذا ہمیں غور کرتے رہنا چاہیے، غور کرتے رہنا چاہیے. دل ہمارا ناپاک نہ ہونے پائے، دل ہمارا حسد کے تیر سے چھلنی نہ ہونے پائے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، آپ نے فرمایا جنتیا جنتیا جنتیا. لوگ دیکھنے لگے، کون جنتیا، کون جنتیا؟ اتنے میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے ہاتھ میں اپنی چپل لیے ہوئے داڑھی سے وضو کا پانی کر اپنے آپ چلے آئے. آ کر مجلس میں بیٹھ گئے. سب نے غور سے دیکھا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جنت کی بشارت سنائی. دوسرے دن پھر مجلس، اور اللہ کے رسول یہی فرما رہے ہیں جنتی آ رہا، جنتی آ رہا، جنتی آ رہا. پھر وہی اسی حال میں آیا. پھر تیسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا. تو جب وہ جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئے اور کہا، چچا میاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے یہاں قیام کروں، رات آپ کے یہاں گزاروں، میرا دل یہ چاہتا ہے، نہ اپنے گھر جاؤں آپ کے گھر چلوں، نہ بیٹھے چلے آؤں. وہ گئے، رات بھر جاگتے رہے کہ ان کا کون سا عمل سب سے خاص، کون سا عمل سب سے خاص، دیکھتے رہے. لیکن دیکھا کہ وہ سو رہے ہیں تو سو رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ہوئی سو رہی تو اٹھے، جماعت سے نماز پڑھی. ایک دن، دو دن، تین دن قیام کیا، تینوں دن انہوں نے ایسے ہی پایا. تب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا، چچا میاں میں آپ کے یہاں آیا تھا، آپ کی آمد سے پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن مسلسل آپ کے تعلق سے جنت کی بشارت سنائی. مجھے خیال ہوا کوئی خاص عمل آپ کا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ بشارت سنائی ہے، لہذا میں حاضر ہوا کہ دیکھو کون سا عمل ہے تاکہ میں اس کو اختیار کر سکوں. انہوں نے کہا بیٹے میرا تو عمل یہی جو تم نے دیکھا, میں تو ایسی ہی زندگی گزارتا ہوں. کہا مجھے کوئی نئی بات نظر نہیں آئی. تو چلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بیٹے ایک بات ہے, وہ بات یہ ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو اپنے دل کو میں صاف کر کے سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے تعلق سے کوئی بغض کوئی عداوت نہ ہو, صاف کر کے دل کو سوتا ہوں. کسی فکر کے تعلق سے بھاگ نہ پڑنے پائے میرے دل میں, شیشے دل کو پڑ کے صاف کر کے میں سوتا ہوں. شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے یہ بشارت سنا دی. حضرات بہت کیجیے, ہم عداوتوں کو لے کر سوئیں, ہم مفت عداوت کو لے کر کے سوئیں, بلکہ بیٹھ کر کے اپنی مجلسوں میں اس قسم کی باتیں کر کے منصوبے بنا کر کے سوئیں, تو بتائیے اللہ کیا قدر ہوگی کہ نہیں پڑھو, اللہ کیا گرفت ہوگی کہ نہیں گرفت ہوگی. آج صورت حال یہ ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جمعرات کو اور پیر کو اللہ کے حضور میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں. تبرانی کی روایت موجود ہے, پیش کیے جاتے ہیں. جو شرک نہیں کیے ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. لہذا فرشتے مغفورین ان کا نام نوٹ کرتے ہیں, لیکن اللہ کا اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے دیکھو مغفورین میں نام نوٹ کر دو, لیکن دیکھو کوئی بھائی اپنے بھائی سے بغض تو نہیں رکھے ہوا ہے, کسی بھائی کا اپنے بھائی کے دل میں کوئی کھیل کوئی کھول کوئی لگاوت تو نہیں ہے. اگر یہ ہے تو جب تک وہ اس کو صاف نہیں کرے تم اپنے فہرست میں قائم رہے تمام نوٹ بن. اب آپ سوچیے ذرا سا, وہ نمازی بھی ہے, وہ روزے دار بھی ہے, وہ حج بھی کرتا ہے, وہ عمرہ بھی کرتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے, خیرات بھی کرتا ہے, ہر ہفتے مغفورین کی فہرست جاری ہو رہی ہے, لیکن بھائی سے بغض کی بنیاد پر, بھائی سے دوری کی بنیاد پر, بھائی سے عدالت کی بنیاد پر, بھائی سے دے وہ دوری اور محدودی کی بنیاد پہ اس کو اس فہرست سے دور و محدود رکھا جا رہا ہے. کتنی بڑی ناکامی, کتنا بہت حسرت کر, یہ حسرت کس حال میں ہے. یا حسرت علی ما صبرت فی جنب اللہ ان کنتم لمن الصابرین, اور تقول ان اللہ ھدانی لکنتم للمتقین, اور تقول حين ترى العذاب لو ان لی تمرة فأكون من المحسنین. بلا قد جاءتك آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین. اللہ کے ہاں یہ اعلان ہوگا تو کیا جواب دیں گے, کیا کہیں گے اس وقت. حضرات معاد کی فکر ہم کو کرنی چاہیے. یہ معاشی زندگی تو یہ حضرات کی طرح سے دن بھر آپ کی طرح سے ختم ہو جائے گی, معاد کی زندگی قائم رہنے والی ہے. ایک واقعہ سنا کر کے ہم اپنی تقریر تو ختم کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک میں ایک یتیم نوجوان آیا, یتیم تھا, حاضر ہوا. اس نے کہا حضور میرا ایک باپ, باپ گیا ہوا تھا, والد کا انتقال ہو گیا تھا, اس کی میرے کا پتہ نہیں چل رہا. حضور میں نے سوچا کہ اس باپ کے تحفظ کے لیے اس کی میڑ ہم بنا دیں, اس کی دیوار قائم کر. میں نے دیوار قائم کرنا شروع کیا تو ہمارے پڑوس کے پڑوسی بھی ہیں, ان کی ایک کا ایک درخت کھجور کا گیا بیچ میں آ رہا ہے. میں نے ان سے کہا چچا جان یہ کھجور کا درخت ہم کو دے دیجیے تاکہ ہماری دیوار سیدھی ہو جائے. انہوں نے انکار کر دیا. میں نے پھر کہا حضور آپ نہیں دے رہے تو پیسے سے دے دیجیے, ہم خرید لیں گے اس کو, جو پیسہ آپ مانگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. وہ کھجور کا درخت ہم کو دے دیجیے, اس پر بھی وہ تیار نہیں ہے. حضور ہم آپ کے حضور میں ہیں, آپ جو فیصلہ فرمائیں. اللہ کے رسول نے مجھے بلایا اور بلا کر کے ان سے کہا یہ نوجوان یہ کہتا ہے. انہوں نے کہا حضور بالکل صحیح کہتا ہے, جو اس نے کہا بالکل صحیح ہے, اور میں نے یہی کہا کہ میں نہیں دوں گا, میں نہیں دے سکوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم یہ درخت اس کو دے دو تو تمہارے لیے جنت میں کھجور کا ایسا درخت اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے جس کے سائے میں سو سال تک سوار چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم ہے, سو سال تک چلتا ہے. اتنا گھنا اتنا عظیم درخت کھجور کا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیں گے, یہ تو سوکھ ہو جائے گا, یہ سوکھ جائے گا, ختم ہو جائے گا, لیکن معاد کا وہ درخت جنت کا درخت کبھی خشک ہونے والا نہیں. لیکن وہ شخص نامراد تھا, فرحان بن عبد الرحمن اس کا نام, اللہ نے نام پیارا دیا تھا لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے لیکن ماننے کے لیے تیار. اس نے کہا نہیں صاحب میں دیتا رہا, میں دیتا رہا. اسی مجلس میں حضرت ابو دحدا ہے،
حضرت ابو دحدا نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا میں اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس سے کہا کہ یہ بتاؤ
مجھے جانتے ہو؟ کہاں کیوں نہیں جانتے، آپ مدینہ منورہ کے باغوں کے سمراٹ ہیں، سمراٹ یعنی آپ کے یہاں باغات بڑے اچھے ہیں،
اور ایک باغ جو 600 اس میں کھجور کے درخت ہیں، اس میں تو ایسی کھجوریں ہیں کہ جو بھی یہاں تاجر سودا کر آتا ہے سب سے پہلے اس باغ کی کھجوریں خریدتا ہے۔
تو کہا تم جانتے ہو نہ میرے باغ کے کام جانتے، تو تم سارا باغ اور اس میں جو عمارت میری ہے، جو مکان ہے وہ بھی، جو اس میں میٹھے پانی کا چشمہ ہے وہ بھی، سب میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کی چہار دیواری وہ بھی، وہ ایک درخت تم ہم کو دے،
وہ ایک درخت تم ہم کو دے تو اس سارے باغ کو دے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگا کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟
اللہ کے رسول نے فرمایا ابو دحدا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور صحیح کہہ رہا ہوں، اگر یہ دے کر کے ایک درخت ہم کو مل جائے آخرت کے جنت میں تو وہ جنتی درخت اس باغ پر کہیں بھاری،
حضور مجھے میں اس کے لیے تیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے،
حضرت ابو دحدا کہہ رہے ایک درخت حضور مل جائے گا نا، حضور ایک درخت مل جائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا ابو دحدا ایک درخت تم من اس کی رضا ودار الفرا لابو دحدا، ارے خوشوں سے بھرے ہوئے درخت کے درخت تمہارے لیے، اور اتنا وسیع اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جنت کے محل مقرر کر دیا ہے جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت ابو دحدا اچھل پڑے اور کہا وہ باپ تمہیں دیتے ہیں ایک درخت اس کو۔ گھر آئے اہلیہ سے کہا آج میں نے اچھی تجارت کی ہے، نفع والی تجارت کی ہے، بیوی سمجھ گئی، کبھی بھی انہوں نے کبھی ایسی تجارت نہیں کی تھی جس میں نقصان ہوا، بڑے اچھے تاجر بھی تھے۔
انہوں نے کہا مبارک، پھر انہوں نے بتایا اب اس باغ سے نکلو، اس گھر سے نکلو، اس گھر کو بھی، اس باغ کو بھی، اس چار دیواری کو بھی، اس کنویں کو بھی میں نے سب کچھ دے دیا ایک درخت کے لیے، جو اس یتیم بچے کا کی دیوار سیدھی ہو جائے اس کے لیے میں نے اپنا پورا باغ دے دیا ہے۔ لوگوں یہ معاد کی فکر والے کے لیے کرنا آسان ہوا کہ نہیں کرنا آسان؟
آج چند پیسوں کے لیے ہم لڑ جاتے ہیں، چند ڈھیروں کے لیے ہم لڑ جاتے ہیں، چند قسم کی باتیں آتی ہیں اس کے لیے ہم لڑ کر کے نہ جانے تب کے تعلقات کو توڑ دیتے ہیں۔ بھائی بھائی کی رقابتیں ہمارے اندر دوریاں ہیں،
اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے رحمت خداوند بھی آ کر کے دور رک جاتی ہے اور پھر نیچے نہیں آتی ہے اور اس کے فیضان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام۔